الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه البغض الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نقط موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات بھیجیے اللہ
صلی اللہ محمد والے محمد.
سب مل کے دعائے سلامتی امام زمان. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
صلى الله عليه وسلم.
سب سے پہلے آپ تمام مومنین و مومنات سے معذرت خواہ ہوں، آج ہمیں جن دوستوں کو لینے آنا تھا وہ لیٹ آئے، جس کی وجہ سے تقریباً آدھا گھنٹے سے زیادہ ہم لیٹ ہو گئے مجلس میں. بہرحال زیادہ زحمت نہیں دوں گا آپ کو، ٹائم پہ انشاءاللہ آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا. ایک دفعہ درود بھیجیں محمد والے محمد. مزان محترم، ایمان اور عمل صالح دو ایسے پر ہیں کہ جن کی بدولت انسان کمال کے راستے کو طے کرتا ہے. ایمان اور عمل صالح دو ایسے برادر ہیں جو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. ایمان بغیر عمل صالح کے کوئی فائدہ نہیں دیتا، اور عمل صالح اسی وقت عمل صالح ہوتا ہے کہ جب ایمان کے ہمراہ ہو. اگر ایمان نہ ہو کسی انسان کا اور وہ کتنے ہی بظاہر نیک کام کرتا رہے اس کو عمل صالح نہیں کہا جائے گا۔ ہماری منطق میں، اسلام کی منطق میں، عمل صالح وہ عمل ہے کہ جس میں قرب الہی حاصل ہو، انسان معنوی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے انسان اپنے درجات کو بلند کرے، راستے کو طے کرے، معنوی اور سیر و سلوک کے راستے کو طے کرے، ایسا عمل کہ جو انسان کو اس سلوک کے راستے پر، معنویت کے راستے پر آگے بڑھنے میں مدد دے، اسے کہا جاتا ہے عمل صالح۔ اور عرض کیا تھا جان گرامی کے ایمان کے اندر ہی عمل چھپا ہوا ہے۔ اگر کوئی یہ شخص دعویٰ کرے کہ ہمارے لیے ایمان کافی ہے اور عمل کی ضرورت نہیں ہے، کل عرض کیا تھا کہ یہ دعویٰ بیجا ہے، اور پوری تاریخ میں ایسے بے کردار اور بے عمل قسم کے لوگ اور سست قسم کے لوگ پوری تاریخ میں موجود رہے ہیں، جو ہمیشہ سے یہ دعویٰ کرتے رہے کہ ہمارے لیے ایمان کافی ہے، ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید میں جب سینکڑوں بار ایمان کے ساتھ عمل صالح کا تذکرہ ہوا ہے، تو یہی اس بات پر دلیل ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل کا ہونا ضروری ہے۔ درود بھیجو محمد والے محمد پر۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ان الایمان معرفۃ بالقلب۔ ایمان کیا ہے؟ قلب کی معرفت کا نام ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے اذان گرامی؟ کہ ایمان انسان معرفت پیدا کرے۔ جب قلب میں معرفت پیدا ہوگی تو یہ ایمان کا پہلا مرحلہ ہے، اور دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ اقرار باللسان۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ انسان زبان سے اقرار کرے، جو دل میں ایمان ہے اس کا اظہار کرے۔ زبان سے اظہار کرنا اذان گرامی یہ ضروری ہے۔ اور تیسرا مرحلہ جو بلند ترین مرحلہ ہے ایمان کا، وہ عمل بالارکان، اور وہی جو صاحب ایمان دل میں ایمان رکھتا تھا اور زبان سے اس کا اقرار کرتا تھا، اس کو چاہیے کہ اعضاء و جوارے کے ذریعے سے عمل انجام دے، تاکہ پتہ چلے کہ وہ صاحبان ایمان میں سے ہے۔ صاحب ایمان ہونے کا اس وقت پتہ چلے گا کہ جب اقرار باللسان بھی ہوگا، زبان سے اقرار بھی ہوگا، اور عمل بالارکان بھی ہوگا، اعضاء و جوارے سے عمل بھی انجام دے گا۔ لہذا جان گرامی یہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ایمان کی تعریف کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ لہذا خود ایمان کی تعریف میں آئمہ اطہار علیہ السلام نے عمل کو ایمان کے ساتھ مقرون فرمایا ہے، یعنی جہاں بھی ایمان کی تعریف آئی ہے وہاں پر عمل کو اس کے ساتھ ساتھ قرار دیا ہے۔ یہ دونوں برادر ہیں، یہ دونوں بھائی ہیں، جو آپس میں جدا نہیں ہو سکتے۔ ہم لاکھ کوشش کریں کہ ایمان کو عمل سے اور عمل کو ایمان سے دور کریں اور جدا ہو کر ایک پر عمل کرنا چاہیں، تو جان گرامی یہ ہماری نادانی ہے۔ حقیقی ایمان عمل کے ساتھ مقرون ہے۔ اور جان گرامی ایمان کے درجات، مختلف درجات روایات کے اندر ذکر ہوئے ہیں۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، کہ ایمان کے 10 درجے ہیں، 10 درجے ہیں۔ ایمان سیڑھی کی مانند 10 درجوں کے اوپر مشتمل ہے، اور انسان کو چاہیے کہ جیسے سیڑھی پر انسان پہلی سیڑھی پر قدم رکھتا ہے، پھر دوسری پر رکھتا ہے، پھر تیسری پر رکھتا ہے، پھر چوتھی پہ رکھتا ہے، اس طرح سے انسان ان درجات کو حاصل کرتا چلا جائے یہاں تک کہ دسویں درجے پر پہنچ جائے. اللہ اکبر. رضوان گرامی، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری حدیث کے مطابق صاحبان ایمان ایمان کے درجات کے لحاظ سے مختلف درجوں پر فائز ہیں. کوئی مومن ہے کہ جو ایمان کے پہلے درجے پر ہے، کوئی دوسرے پر ہے، کوئی تیسرے پر ہے، اور کوئی دسویں پر ہے. امام ارشاد فرماتے ہیں زانِ گرامی کہ دیکھو، جو شخص تیسرے درجے پر ہے اس کو چاہیے کہ وہ جو دوسرے درجے پر مومن موجود ہے اس کا بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ ہاتھ پکڑ کر اس کی مدد کر کے اسے اپنے درجے پر لانے کی کوشش کرے. اللہ اکبر. کون فرما رہے ہیں؟ چھٹے امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو، جو شخص بھی تیسرے درجے پر ہے وہ دوسرے اور پہلے درجے والے کا ہاتھ پکڑ کر پیار سے اسے اپنے درجے پر لانے کی کوشش کرے، اور جو شخص چوتھے درجے پر ہے وہ تیسرے درجے والے کی مدد کرے محبت کے ساتھ، رفق کے ساتھ اس کو اگلے درجے پر لانے کی کوشش کرے. دیکھو، ایسا نہ ہو کہ دسویں درجے پر جو شخص موجود ہے وہ نویں درجے پر موجود شخص کو لات مار کر وہ نچلی سیڑھی پر گرا دے. یہ امام کے جملے ہیں اذان گرامی. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم حسد کرنے لگو دوسروں سے، کینہ رکھنے لگو دوسروں سے. جب تم ایمان کے اگلے درجے پر پہنچو تو تمہیں تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم دوسروں سے نہ کینہ رکھو، نہ حسد رکھو، نہ ان کی مخالفت کرو، بلکہ محبت کے ساتھ انہیں اپنے درجے پر لے آؤ. یہ زانی گرامی ایمان کا تقاضا ہے. اور امام ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو، یہ جو تم نچلے درجے کے ایمان کے مومن کو اوپر والے درجے پر لے کر آ رہے ہو، اپنے درجے پر لا رہے ہو، دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اسے تبلیغ کرتے کرتے تم مجھے اسے جو اگلے درجے پر لے کر آ رہے ہو کہیں اتنا بوجھ نہ ڈال دینا کہ وہ اس بوجھ کو اٹھا نہ سکے. اللہ اکبر. اشاروں کنایوں میں امام نے سب کچھ سمجھا دیا کہ دیکھو، تبلیغ اتنی کرو جتنا وہ تحمل کر سکے، اتنی بات اس کو سمجھاؤ جتنی وہ سمجھ سکے. بھائی، آپ پہلی کلاس کے بچے کو میٹرک کا کورس تو نہ پڑھاؤ، میٹرک کے بچے کو ماسٹر کی بات تو نہ سمجھاؤ. اگر کوئی شخص ماسٹر کر رہا ہے اس کو اگلے درجے کی باتیں تو نہ بتاؤ کہ وہ ہضم نہ کر سکے، اس کو تحمل نہ کر سکے، اس کو وہ پھٹ جائے، وہ اس کو برداشت نہ کر پائے. امام فرماتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اتنا بوجھ ڈال دو اس کے اوپر کہ وہ ٹوٹ جائے. نہیں، بلکہ ایسی حکمت عملی اپناؤ، اس کو اتنا علم دو، اس کے ایمان میں اتنا اضافہ کرو اور ایسے عمل پر ابھارو کہ وہ حد سے زیادہ بوجھ تلے دب نہ جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اسلام چھوڑ کر بھاگ جائے، وہ ایمان سے ہی بے بہرا ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو وہ دین ہی چھوڑ کر بھاگ جائے. لہٰذا اذان گرامی، وہ مثال تو آپ نے سنی ہے کہ نماز پڑھنے آئے تھے اور روزے گلے پڑ گئے. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیچارہ تازہ تازہ مسلمان ہوا اور جناب اس سے کہا کہ آؤ جی نماز پڑھتے ہیں، نماز فجر میں آیا تو اس سے کہا بھائی ابھی تھوڑی دیر میں ظہر ہونے والی ہے، ظہر تک اس کو بٹھایا، پھر کہا جی ابھی عصر ہونے والی ہے، عصر تک بیچارے کو بٹھایا، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، پھر جی مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے، مغرب تک بٹھایا. تو بیچارہ پورا دن جو تازہ تازہ مسلمان ہوا ہے، صبح نماز فجر سے لے کے اور نماز عشاء تک جب اس کو مسجد میں بیٹھنا پڑا تو اس نے پھر ہاتھ جوڑ کے کہا کہ بھائی تمہارا اسلام تمہیں قبول ہو، مجھے تو آزاد کر دو، میں ویسے ہی ٹھیک تھا غیر مسلم، تو تمہارا اسلام تو بڑا خطرناک ہے. تو ہم بعض دفعہ اذان گرامی کسی کو اتنی ہیوی ڈوز دے دیتے ہیں کہ وہ شخص اس ڈوز کو برداشت نہیں کر پاتا. لہذا امام کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو، رفق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ اس نیچے درجے کے ایمان کے انسان کو تم کیا کرو، اگلے درجے پر لے کر آؤ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ، بڑے سمجھا بجھا کر. لہذا ذہنی گرامی، بعض دفعہ جو ہماری سطح فکری ہوتی ہے، جس طرح سے ہم عمل کے لحاظ سے مثلا اگر کوئی شخص اول وقت نماز پڑھتا ہے مسجد کے اندر باجماعت نماز پڑھتا ہے اور سالہ سال اس کی یہ پریکٹس رہے تو ظاہر ہے کہ اس کو ایک ملکہ حاصل ہو جاتا ہے. اب اگر وہ گھر میں نماز پڑھے تو اس کو بے چینی ہوگی, اگر وہ نماز جماعت نہ پڑھے فرادہ نماز پڑھے تو اس کو بے چینی ہوگی, اگر نماز فجر جو ہے فرض کر لیں قضا ہو جاتی ہے خدا نہ خواستہ اس کو بے چینی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ سال ہا سال وہ اس پریکٹس میں رہا ہے, سال ہا سال وہ یہ عمل کرتا رہا ہے, اس کے ماں باپ کی نیکیاں تھیں, خود اس کی نیکیاں تھیں. تو اذان گرامی بعض دفعہ ہم جب اس مقام پر پہنچتے ہیں پریکٹس کر کر کے تو ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرا بھی اسی مقام پر ہوگا, حالانکہ معاشرے کے اندر لوگوں کے درجات مختلف ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی آج تک مسجد کی شکل ہی نہیں دیکھی, ٹھیک ہے, بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں نا آپ کے محلے کے اندر ہوں گے, ہمارے ہی بہت سے رشتہ دار ہوں گے کہ جو کبھی مسجد میں جانا پسند نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ ٹائم ہی نہیں ہے بیچارے کے پاس, صبح جاتا ہے شام کو آتا ہے, رات کو آ کے تھک کے چینل ٹی وی کھول کر اور جناب ٹی وی میں مشغول ہو جاتا ہے, لہٰذا اس کے پاس فرصت ہی کہاں ہے بیچارے کے پاس کہ مسجد جائے. لہٰذا اگر آفس میں بھی ہوتا ہے تو وہاں پر بھی کوشش اس کی یہ ہوتی ہے کہ آفس کا بڑے مخلصانہ طریقے سے کام کرے اور نماز کا ٹائم آ جائے تو دوسرے بھائی تو نماز پڑھیں لیکن ہمارے اوپر تو نماز فرض ہی نہیں ہے, لہٰذا ہم اپنا لنچ ونچ کھا کر اور آفس کے سارے کام کریں. تو اذان گرامی ہر شخص کا مختلف مزاج ہے, مختلف اس کا عمل ہے, ایمان کے لحاظ سے, فکر کے لحاظ سے, معنویت کے لحاظ سے ہر شخص مختلف ہوتا ہے. لہٰذا ہمیں دیکھنا ہے کہ ایک شخص کہاں کھڑا ہوا ہے, جہاں پر وہ کھڑا ہوا ہے اس کے مطابق اس کو تبلیغ کی جانی چاہیے اذان گرامی. لیکن اگر آپ اس کو ہیوی ڈوز دینا چاہیں گے, جس مقام پر آپ ہیں وہ بیچارہ زمین سے لگا ہوا ہے, آپ اس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں, آپ چاہیں کہ جس سطح پر آپ ہیں اسی مقام پر اس کو ایک دم سے کھینچ کر لے آئیں تو یہ ناممکن ہے. اذان گرامی درود بھیجیں محمد والے محمد پر. امام نے مثال ہی اسی طرح سے دی ہے, دیکھو سیڑھی کی مانند ہے ایمان, یہاں جتنے افراد بیٹھے ہیں ہر کسی کے ایمان کا درجہ مختلف ہے, اور یہ تو 10 درجے شاید امام نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہا, ہو سکتا ہے اس سے زیادہ درجات ہوں, لیکن ہر شخص ایک درجے پر موجود ہے. جو ان کا درجہ ہے وہ میرا درجہ نہیں, جو ان کا درجہ ہے وہ میرا درجہ نہیں, ہر کسی کا مختلف درجہ ہے ایمان کے لحاظ سے. لہذا اذان گرامی یہی وجہ ہے اذان گرامی. آپ دیکھیں کہ انبیاء علیہ السلام کے جو اصحاب تھے, جو ساتھی تھے, آپ دیکھیے کہ ان کا عمل مختلف کیوں ہوتا تھا؟ بعض بالکل ایک کیٹیگری میں آتے تھے, بعض بی میں آتے تھے, بعض سی میں آتے تھے, بعض بالکل جناب ڈی سی اور جناب ای تک پہنچ جاتے تھے, ٹھیک ہے, بعض لوگ کسی کیٹیگری میں نہیں آتے تھے. کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں, کہتے تھے ہم موسیٰ کو مانتے ہیں, کہتے تھے ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں, کہتے ہیں ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. لیکن سب کے درجات مختلف ہیں اذان گرامی, اور آپ دیکھیں کہ انبیاء اور آئمہ علیہ السلام نے سب سے ان کی سطح کے مطابق گفتگو فرمائی, ہر کسی سے اس کی سطح کے مطابق عمل لیا ہے اور کوشش کی ہے کہ اس شخص کو اوپر لے کر آئیں, جس درجے پر وہ ہے ایمان کے اور معنویت اور روحانیت کے اس کو ایک درجے اوپر لایا جائے, پھر جب وہ اس مقام پر پہنچ جائے تو پھر اس کو ایک اور درجے اوپر لایا جائے. اذان گرامی یہی وجہ ہے کہ سلمان کا مقام ایمان کے لحاظ سے ابو ذر سے زیادہ تھا, آئمہ اطہار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو ذر ایمان کے درجے کے لحاظ سے سلمان سے کمتر تھے, مقداد اور دیگر صحابہ ابو ذر کے مقابلے میں کمتر تھے, ابو ذر ان سے زیادہ تھے. یہ سب کے سب اذان گرامی ایمان کے درجات کی وجہ سے, جتنی یاد رکھیے گا اذان گرامی, جتنی ایک انسان کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی, جتنا اس کا شعور اور بصیرت بڑھتی چلی جائے گی اتنا اس کا ایمان بھی بڑھتا چلا جائے گا. معرفت جتنی بڑھے گی ایمان اتنا بڑھے گا, اور جتنا ایمان بڑھے گا اذان گرامی اتنا ہی عمل صالح میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. یہ چین ہے اذان گرامی, بنیاد کیا ہے؟ معرفت. जितनी मारिफत बढ़ाओगे ईमान का दर्जा उतना बढ़ेगा, जितना ईमान का दर्जा बढ़ेगा उतना ही अमल सालेह में अज़ान गिरामी इजाफा होता चला जाएगा। अब देखें कि तारीख में ऐसे ऐसे लोग पाए जाते हैं कि इंसान उनकी जिंदगी को देखे, उनके चंद लम्हे तारीख ने नकल किए, इंसान हैरान रह जाए कि ये ईमान के किस दर्जे पर था। और दूसरे लोगों की पिक्चर भी तारीख ने दिखाई, जंगे उहुद एक बहुत वाज़े आईना है मुसलमानों के लिए। तारीख क्या होता है जाने गिरामी, तारीख आईना होती है जिसमें हम अपना चेहरा देख सकते हैं कि भाई मौलाना अहमद इकबाल साहब तारीख के आईने में कहाँ खड़े हुए, ठीक है, ये जनाब अली साहब तारीख के आईने में कहाँ खड़े हुए, ये हसन साहब तारीख के आईने में कहाँ खड़े हुए, ये जैद साहब तारीख के आईने में कहाँ खड़े हुए हैं। ईमान के दर्जात के लिहाज से इस वक्त मैं तारीखी लिहाज से किस किरदार का हामिल हूँ, ये तारीख आपको बताएगी। कुरान मजीद अगर तारीख को बयान कर रहा है, कुरान मजीद अगर किस्सों को बयान कर रहा है, अगर गुज़िश्ता अंबिया और उम्मतों की तारीख बयान कर रहा है, दिखा रहा है तुम्हें आईना कि देखो अंबिया की इस सरगुजश में, उम्मतों की इस सरगुजश में तुम कहां खड़े हुए हो, तुम्हें क्या करना है, ये तुम्हारे लिए हक व बातिल का मयार है। देखो इनमें अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, ईमान के मुख्तलिफ दर्जात के लोग हैं, तुम्हें देखना है कि ईमान के लिहाज से आला तरीन दर्जे पर कौन है, बस तुम्हें उन्हीं की सीरत को अपनाना है। और ईमान के लिहाज से जो बदतरीन दर्जे पर फाइज हो, पस्तरीन दर्जे पर फाइज हो, या जो लोग बेईमान हैं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उनकी मानिंद हो जाओ। कुरान आईना दिखा रहा है, अहादीस आइम्मा हमें आईना दिखा रही हैं, तारीख हमें आईना दिखाती है जानी गिरामी। लिहाजा जंग उहुद बहुत बड़ा आईना है हमारे लिए। हम इस बात पर खुश ना हो जाएं कि भाई जंग उहुद में कुछ लोग तो जनाब फरार कर दिए, कर लिया उन्होंने, ठीक है, कुछ लोग डटे रहे, तो फरार करने वालों पे हम लोग बहुत खुश होते हैं कि जी फरार कर दिया उन्होंने। तो भाई फरार करने वाले भी साहिबान ईमान थे, साहिबान इस्लाम थे, कलमा गो मुसलमान थे या नहीं थे? माल गनीमत जमा करने वाले भी साहिबान इस्लाम थे, कलमा गो मुसलमान थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के कायल थे, आखरत पर ईमान रखते थे, लेकिन ईमान के दर्जे के लिहाज से जाने गिरामी उस दर्जे पर नहीं थे कि जो दर्जा अली इब्न अबी तालिब का था। लिहाजा जाने गिरामी साद इब्न रबी जो एक साहिब ईमान और साहिब मारिफत इंसान था, तारीख ने लिखा कि जंग उहद जब तमाम हुई है और एक खबर, एक शाया, एक अफवाह उड़ाई गई, आप सुनते रहते हैं तारीख में कि रसूलुल्लाह कत्ल हो गए, रसूलुल्लाह शहीद हो गए, ये एक अफवाह दुश्मन की एक टेक्निक थी कि जिसके जरिए से मुसलमानों के हौसलों को पस्त किया जाए। तो उस वक्त में साद इब्न रबी के जो अस्हाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से थे, और शदीदन मजरूह हो गए, शहादत के बिल्कुल नज़दीक थे, देख रहे हैं कि लोग भाग रहे हैं, अफवाह उड़ा दी गई कि रसूल खुदा इस दुनिया से चले गए, शहीद हो गए, कत्ल हो गए, मारे गए, और एक शख्स जो है वो साद इब्न रबी के नज़दीक से गुज़रता है। एक दफ़ा साद पूछते हैं कि कहाँ भाग रहे हो, कहा तुमने सुना नहीं कि रसूलुल्लाह शहीद हो गए, कत्ल हो गए? कहा, अजीब जुमला है ज़ाने गिरामी, आप देखें साहिबान ईमान और साहिब मारिफत अगर कोई हो, दीन की हकीकी मारिफत रखता हो, तौहीद की अगर कोई मारिफत रखता हो, वही ये जुमला कह सकता है। कहा कि अगर मोहम्मद कत्ल हो गए तो क्या हुआ, क्या मोहम्मद का खुदा भी कत्ल हो गया? मोहम्मद का खुदा बाकी है, मोहम्मद का दीन बाकी है, मोहम्मद का रास्ता बाकी है, मोहम्मद का नजरिया बाकी है, मोहम्मद के अहदाफ बाकी हैं। अगर मोहम्मद कत्ल हो गए तो क्या हो गया? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने हमें बतलाया है कि अगर मैं शहीद भी हो जाऊं تو تم نے میرے راستے پر چلنا ہے، میرے اہداف کو زندہ رکھنا ہے، میرے مکتب کو زندہ رکھنا ہے، میرے دین کو زندہ رکھنا ہے. یہ رسول نے کب کہا تھا کہ اگر میں قتل ہو جاؤں تو تم دین چھوڑ کر بھاگ جاؤ گے؟ اللہ اکبر. اذان گرامی، تو بعض لوگ اذان گرامی ایمان کے لحاظ سے اس درجے پر فائز ہیں، اور اس طرح کے لوگ جو شخصیت پرست ہوتے ہیں، دین پرست نہیں ہوتے، نظریہ پرست نہیں ہوتے، وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ شخصیت سے مربوط ہوتے ہیں. اگر رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے تو یعنی آپ عمل کرنا چھوڑ دو گے، آپ رسول کا نظریہ چھوڑ دو گے، رسول کا دین چھوڑ دو گے. یہ شخصیت پرستی اسلام میں جائز نہیں ہے. اذان گرامی، ہم اسلام پرست ہیں، ہم توحید پرست ہیں، ہم اللہ کی پرستش کرتے ہیں. اللہ نے 124,000 انبیاء کو بھیجا، کیوں بھیجا؟ ایک نظریے کو لے کر بھیجا ہے، کتاب آسمانی دے کر بھیجا ہے، تعلیمات خدا دے کر بھیجا ہے. تعلیمات خدا تو زندہ ہیں، وہ تا قیام قیامت زندہ رہیں گے. قرآن مجید جب نازل ہو گیا تو پھر اس کے بعد اب کوئی اور صحیفہ نہیں آئے گا. وہ نظریہ ایسا نظریہ ہے، وہ تعلیم ایک ایسی تعلیم ہے جو تا قیام قیامت زندہ رہنے والی ہے. وہ راستہ ایسا راستہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والا، جو کبھی نابود نہیں ہونے والا. محمد کا مکتب ہمیشہ زندہ رہے گا. چاہے ظاہری طور پر محمد اس دنیا سے چلے جائیں، چاہے ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائیں، لیکن محمد کا دین زندہ رہے گا. درود بھیجے محمد والے محمد پر. یہی سعد ابن ربیع، ایک دفعہ رسول خدا نے اپنے اصحاب کو کہا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، جا کر دیکھو کہ کون کون زندہ ہے اور کون شہید ہو گیا. تو جب کچھ اصحاب تلاش کرتے ہوئے آئے اور جب سعد ابن ربیع کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ سعد ابن ربیع آخری سانسیں لے رہا ہے. ایک دفعہ سعد سے پوچھا کہ سعد زندہ ہو؟ کہا کہ بس یوں سمجھو کہ میں شہید ہو گیا، چند سانسیں آخری باقی ہیں میری. کہا کہ رسول اللہ نے تمہیں سلام کہلوایا ہے اور تمہارے بارے میں پوچھوایا کہ کس حال میں ہو. کہا کہ رسول اللہ کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ بس آخری لمحات ہیں، اب میں آپ سے ملاقات قیامت کے دن کروں گا، اور ایک پیغام میرا صاحبان اسلام کو پہنچا دینا. جو بھی رسول کے ماننے والے امتی ہیں ان کو یہ پیغام دے دینا کہ واللہ اگر رسول خدا تمہاری غفلت و کوتاہی کی وجہ سے، تمہاری بزدلی کی وجہ سے رسول اللہ شہید ہو جاتے ہیں تو قیامت کے دن تمہارا حساب خداوند عالم کرے گا، تمہیں خدا کے سامنے جواب دینا پڑے گا. رسول اللہ کی حفاظت کرنا اے صاحبان اسلام، اے مسلمانان اسلام، رسول اللہ کی حفاظت کرنا. آپ دیکھیں ایک شہید جو اس دنیا سے جا رہا ہے، مسلمانوں کو کیا پیغام دے کے جا رہا ہے؟ اس کا ہم و غم کیا ہے؟ اس کی معرفت کیا ہے؟ اس کو اپنی بیوی بچوں کی پرواہ نہیں ہے، وہ وصیت نہیں کر رہا کہ میری بیوی کو یہ وصیت کر دینا، یہ پیغام پہنچا دینا، میرے بچے کو یہ پیغام پہنچا دینا. نہیں، اس کو پرواہ ہے تو اپنے دین کی پرواہ ہے. آخری لمحات میں اس کو پرواہ ہے تو رسول خدا کی پرواہ ہے. اسے پرواہ ہے تو مسلمانوں کی، کہ کہیں مسلمان خدا نخواستہ خیانت نہ کریں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. تو آپ دیکھیں اذان گرامی، ایک وہ شخص ہے کہ جو میدان سے بھاگ رہا ہے، اس کا ایمان دیکھیے، اور ایک وہ شخص ہے کہ جو میدان میں جان دے رہا ہے، اور جان دیتے ہوئے بھی اس کو اپنے دین کی پرواہ ہے، اپنے اسلام کی پرواہ ہے، مسلمانوں کی پرواہ ہے، رسول خدا کی پرواہ ہے. یہ ہے اذان گرامی ایمان کے درجات. اور یاد رکھیے گا اذان گرامی کہ نیتیں بہت اہمیت رکھتی ہیں، نیتیں بہت اہمیت رکھتی ہیں. یہ تو وہ جنگ احد میں وہ شخص تھا کہ جو خود شریک ہوا. تو آپ یہ سوال کرنے کا ہمارے نوجوان حق رکھتے ہیں نا کہ بھئی وہ تو جنگ احد میں رسول خدا کی رکاب میں جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے، تو بھئی ہمارا کیا قصور تھا کہ ہم 1400 سال کے بعد پیدا ہوئے اور ہمیں جنگ احد نصیب نہیں ہوئی، ہمیں رکاب رسول اللہ نصیب نہیں ہوئی کہ ہم بھی سعد ابن ربیع کی طرح شہید ہوتے، حضرت حمزہ کی طرح شہید ہوتے. تو ذہن گرامی یاد رکھیے گا اس بات کو کہ عملی طور پر میدان عمل میں ہونا یہ بہت بڑی سعادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن
بہت سے لوگ میدان میں ہوتے تھے لیکن نیتوں میں فتور ہوتا تھا، نیتوں میں فتور ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟ قوم نتیجتاً کیا ہوتا تھا کہ وہ لوگ کے جو رکاب رسول اللہ میں جنگ لڑ رہے ہیں، انبیاء کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں، انبیاء کے رکاب میں دشمنان خدا سے جنگ لڑ رہے ہیں، بعض دفعہ وہ لوگ اس مقام کو حاصل نہیں کر پاتے تھے کہ جو مقام ایک شہید کا ہونا چاہیے۔ رسول اللہ کے ایسے واقعات موجود ہیں۔ لہذا عزیزان گرامی، جنگ صفین میں جب ایک صحابی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے جنگ صفین سے پلٹ رہے تھے، تو اس وقت اس نے افسوس کیا کہ یا امیر المومنین، مجھے بڑا افسوس ہے کہ میرا بھائی کاش میرے ساتھ جنگ صفین میں ہوتا، اللہ کاش جنگ صفین میں میرے ساتھ ہوتا تو اللہ اسے بھی یہ توفیق عطا فرماتا کہ وہ آپ کی رکاب میں جنگ کرتا، اللہ اسے یہ توفیق عطا فرماتا، یہ کامیابی عطا فرماتا، اللہ اسے یہ درجہ عطا فرماتا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ایک دفعہ سوال کیا اس سے کہ تمہارا بھائی کیا معذور تھا جو جنگ میں نہیں آ سکا؟ کہا ہاں یا امیر المومنین، وہ معذور تھا۔ کہا کہ کیا اس کی یہ تمنا تھی کہ وہ علی کے رکاب میں علی کے دشمنوں سے، دشمنان خدا سے جنگ لڑے؟ کہا ہاں یا امیر المومنین، وہ شدت سے چاہتا تھا، روتا تھا کہ کاش میرا یہ عذر نہ ہوتا، یہ معذوری نہ ہوتی تو میں علی کی رکاب میں جنگ لڑتا۔ تو پھر کہا کہ اے میرے صحابی، یاد رکھنا وہ شخص کہ جو جس نے صدق دل سے یہ نیت کی ہو کہ وہ میری رکاب میں جنگ لڑے، وہ ان شہداء کی مانند ہے کہ جو حقیقی معنوں میں جنگ صفین میں شہید ہوئے، وہ ان مجاہدین کی صفوں میں شمار ہوگا قیامت کے دن کہ جنہوں نے میرا ساتھ دیا جنگ صفین میں۔ اور یاد رکھو، نہ صرف تمہارا بھائی بلکہ وہ لوگ جو رحم مادر میں ہیں اور جو لوگ اپنے باپ کی صلب میں ہیں تا قیام قیامت، جب تک وہ دنیا میں آتے رہیں گے اور انہیں جنگ صفین کا پتہ چلتا رہے گا کہ علی نے جنگ صفین میں جنگ لڑی تھی، اور جب جب تا قیام قیامت یہ انسان مومن تمنا کرتا رہے گا صدق دل کے ساتھ کہے کاش میں علی ابن ابی طالب کی رکاب میں جنگ لڑتا علی کے دشمنوں سے، تو اللہ انہیں بھی اصحاب صفین میں شمار فرمائے گا۔
نعرہ حیدری!
لہذا زانی گرامی، یہ تمنا، یہ جو ہم کہتے ہیں یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما، زانی گرامی یہ ہمیں دل سے تمنا کرنی چاہیے۔ اس جملے کو ہم فقط زبانی پڑھ کر نہ گزر جائیں، دل سے دعا کریں اے کاش ہم کربلا میں ہوتے، اے کاش ہم جنگ صفین میں ہوتے، اے کاش ہم جنگ احد میں ہوتے، یا رسول اللہ آپ کے اوپر جان نچھاور کرتے، یا علی آپ پر جان نچھاور کرتے، یا حسین آپ پر جان نچھاور کرتے۔ دل سے انسان صدق نیت سے یہ تمنا کرے، اللہ آپ کو اصحاب صفین میں سے اٹھائے گا، اللہ آپ کو اصحاب کربلا میں سے اٹھائے گا، اللہ آپ کو اصحاب اور شہداء احد میں سے اٹھائے گا۔ نیتوں کا بڑا عمل دخل ہے جان گرامی۔ لہذا اگر کوئی شخص جنگ احد میں کیوں نہ ہو، اگر کوئی شخص کربلا میں کیوں نہ ہو، اگر کوئی شخص جنگ صفین میں کیوں نہ ہو، میدان میں ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، میدان میں کھڑا رہنا اور استقامت دکھانا، پورے خلوص کے ساتھ باقی رہنا، عزانی گرامی یہ انسان کا کمال ہے۔ لہذا وہ لوگ کہ جنہوں نے رسول خدا کا زمانہ نہیں دیکھا، علی کا زمانہ نہیں دیکھا، امام حسین کا زمانہ نہیں دیکھا، اگر دل میں یہ تمنا رکھتے ہیں تو اللہ انہیں وہ درجہ عطا فرمائے گا۔ عزانی محترم، آج غیبت امام زمانہ میں بہت بڑی ذمہ داری ہے ہماری، غیبت امام ہمیں نصرت امام پر ابھار رہی ہے۔ یہ غیبت امام ہے نا عزیزان گرامی، کہ اس غیبت امام میں ہم اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں ظہور امام کے لیے۔ غیبت امام میں کس کے لیے آمادہ کر رہے ہیں ہم اپنے آپ کو؟ ظہور امام کے لیے آمادہ کر رہے ہیں۔ آپ کی جب نیت ہی نہیں ہوگی جہاد کی، آپ کی جب نیت ہی نہیں ہوگی قربانی دینے کی، آپ کی جب نیت ہی نہیں ہوگی زخم کھانے کی، آپ کی جب نیت ہی نہیں ہوگی مشکلات برداشت کرنے کی، آپ کی جب نیت ہی نہیں ہوگی شہید ہونے کی، آپ کی جب نیت ہی نہیں ہوگی ایثار کرنے کی، تو آپ کس طرح سے ظہور امام میں امام کا ساتھ دیں؟ سخت ترین مرحلہ اذان گرامی، صاحبان ایمان کا سخت ترین مرحلہ ظہور امام کے بعد شروع ہوگا، سخت ترین. اب یہ نہ سمجھیں کہ بس امام ذوالفقار لے کر آئیں گے اور جناب ساری دنیا پر عدل و انصاف کی حکومت قائم ہو جائے گی اور بس ختم سب کچھ. نہیں، اذان گرامی ایک معرکہ ہے، ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے. فتنے پھوٹیں گے، فتنے پھوٹیں گے، فتنوں میں استقامت دکھانا اذان گرامی بہت بڑا کمال ہے. اس کے لیے بصیرت چاہیے، اس کے لیے شعور چاہیے، اس کے لیے معرفت چاہیے، اس کے لیے ایمان چاہیے، اس کے لیے عمل صالح چاہیے، اس کے لیے پہلے سے پریکٹس ہونی چاہیے انسان کو. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے اذان گرامی روایات میں ملتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں جسمانی لحاظ سے بھی اور روحانی لحاظ سے بھی. بس اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دیتا کہ میرا ٹائم جو ہے اوور ہو گیا. اذان گرامی، کربلا وہ درسگاہ ہے کہ جو ہمیں ظہور امام کے لیے آمادہ کرتی ہے. کربلا کا ایک ایک جوان ہمیں ظہور امام کے لیے آمادہ کرنے کے لیے بہترین نمونہ ہے. کس طرح سے عباس علمدار نے وقت کے امام کا ساتھ دیا، اللہ اکبر. جب ہم عباس علمدار کی کردار کے اوپر نگاہ ڈالتے ہیں اذان گرامی، تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اصحاب امام زمانہ کو کیسا ہونا چاہیے. عباس علمدار زمانے کے امام کا با وفا ساتھی ہے، اور کیسا با وفا ہے، اور کیسا شجاع انسان ہے کہ جب تک عباس علمدار کے علم کا پھریرا لہرا رہا تھا تو بچوں کو بھی آس بندھی ہوئی تھی اور بیویوں کو بھی ڈھارس تھی. عباس سب کی امید ہے، عباس کے پرچم نے سب کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ حسین اپنے بھائی عباس کو اجازت نہیں دے رہے. عباس بار بار آتے ہیں مولا سے، کہتے ہیں مولا اب مجھے اجازت دے دیجیے، میرا سینہ تنگ ہو گیا مولا، میں برداشت نہیں کر سکتا. بس اب آخری بار جب عباس آئے تو ایک دفعہ حسین نے ایک عجیب جملہ کہا، عباس تم تو میری فوج کے علمدار ہو، عباس تم تو میری فوج کے علمدار ہو، سپہ سالار ہو، تم سے تو بیویوں کی ڈھارس ہے، بچوں کی امید ہے. بس تاریخ میں ملتا ہے کہ عباس نے دائیں دیکھا، عباس نے بائیں دیکھا، جب کوئی نظر نہ آیا تو ہاتھ جوڑ کے کہا مولا وہ فوج ہی کہاں رہی کہ جس کا میں علمدار. اجرکم اللہ، خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. بس عزاداروں، جب عباس کو اجازت نہ ملی نا، ایک ننی سی بچی مشکیزہ لے کر آئی، کہا امو جان بڑی پیاس لگی ہے، بڑی پیاس لگی ہے، اگر ہو سکے تو مشکیزہ بھر کے لے آئے. بس عباس کو موقع ملا، ایک دفعہ بچی سے کہا، بچی ذرا اپنے بابا سے اجازت لے دے، ابھی میں تیرے لیے پانی لاتا. بس بچی کے بہانے سے عباس کو اجازت ملی، عباس نے ننا سا مشکیزہ اپنے کندھے پہ ڈالا، مشک سکینہ کندھے پر ڈالا، بس گھوڑے پر سوار ہوئے. حسین عباس کی طرف نگاہیں جمائے ہوئے ہیں، عباس نے ایک ہی وار میں گھاٹ کو صاف کر دیا، اپنے گھوڑے کو نہر فرات میں اتارا، بس چلو میں پانی لیا عزاداروں، اور پانی لے کر ایک دفعہ فرات کے منہ پر دے مارا، اور ایک جملہ کہتے ہیں عباس کہ اس طرح سے علی کا لال نہر فرات پر قبضہ کرتا ہے. اور عباس کا یہ قبضہ ایک دن کا نہیں ہے بلکہ تا قیام قیامت اب عباس کا پرچم نہر فرات پر لہرائے گا.
بس عزادار و مشکی زار بھرا، اب جب خیام کی طرف آنا چاہتے ہیں بس ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں، سکینہ بے چین ہے، بچے بے چین ہیں، العطش العطش کی صدائیں عباس کے کانوں سے ٹکرا رہی ہیں، بس دایاں بازو قلم ہوا، بایاں بازو قلم ہوا، مشکیزے کو دانتوں میں دبایا، بس ایک تیر ظالم چلا اور مشکیزہ کو چھید دیا، مشکیزہ کا پانی جب بہنے لگا تو عباس کی آس ٹوٹ گئی، اپنے گھوڑے کو نہر فرات کی طرف موڑ دیا، عزاداران سید الشہداء، بس عباس سر جھکائے ہوئے نہر فرات کی طرف چل رہے تھے، ایک ملعون نے ایک تیر کا وار کیا، عباس کی آنکھ میں تیر لگا، بس اپنے دونوں زانوؤں سے تیر کو نکالنا چاہا لیکن تیر نکلنے نے نہ پایا، بس ایک ملعون نے گرز کا وار کیا، بس عزادار و عباس گھوڑے کی بلندی سے زمین پر آئے۔ میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا کہ جب کوئی شخص بلندی سے زمین پر آتا ہے تو اپنے بازوؤں سے اپنے بدن کو تھامتا ہے، ارے عباس کیا کرے، عباس کیا کرے، جس کے بازو نہ ہو وہ گھوڑے کی بلندی سے زمین پر کیسے آیا ہوگا، ارے عباس کے بدن میں تیر پیوست ہے۔ بس عزاداروں دوسری طرف خیمے میں سکینہ اما فضا سے کہتی ہے، اما فضا بچے مجھے بار بار کہہ رہے ہیں تیرا چچا نہیں آیا، بڑی پیاس لگی ہے۔ اما فضا نے خیمے کا پردہ ہٹایا، اب جو خیمے کا پردہ ہٹایا کیا دیکھا کہ علم چلا رہا ہے، علم عباس کے خون میں رنگین ہے۔ فضا نے سکینہ سے کہا، ارے سکینہ تیرا چچا پانی لے کر آ گیا، میں ہاتھ جو چھوڑ کر کہوں گا مفزا، ارے علم تو آیا لیکن علمدار نہ آیا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلبین ینقلبون۔ بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بار الہ تجھے واسطہ محمد وال محمد کا، بار الہ ہم سب کو عباس با وفا کا واسطہ، بار الہ ہم سب کو عباس علمدار کے غلاموں میں شمار فرما، ان کی وفا کا ایک حصہ ہمیں بھی عطا فرما، ان کے خلوص اور بصیرت کا ایک حصہ ہمیں بھی عطا فرما، ان کی اطاعت امام کا ایک حصہ ہمیں بھی عطا فرما۔ بار الہ جس طرح سے تو نے وقت کے امام پر ان کو قربان ہونے کی توفیق عطا فرمائی، بار الہ ہمیں بھی زمانے کے امام پر قربان ہونے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، زائرین کربلا جو اس وقت کروڑوں کی تعداد میں کربلا میں، بار الہ تجھے واسطہ عباس علمدار کا، بار الہ ان زائرین کی حفاظت فرما، اور ہم تمام مومنین اور مومنات جو یہاں اس مجلس میں تشریف فرمائے اور جہاں جہاں ہیں، بار الہ تجھے عباس علمدار کا واسطہ ہمیں بھی اگلے سال چہلوں کے موقع پر امام حسین اور حضرت عباس علمدار کی زیارت نصیب فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، حرم ہائے مقدسہ کی حفاظت فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، شیعان حیدر کرار دنیا بھر میں جہاں کہیں موجود ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ جو مومنین بے گناہ اسیر ہیں، بار الہ تجھے واسطہ اسیران کربلا کا، انہیں جلد از جلد رہائی نصیب فرما۔ بار الہ بالخصوص شیخ نمر کہ جنہیں آل سعود ملعون نے بار الہ پھانسی کی سزا سنائی ہے، تجھے واسطہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا، بار الہ ہمارے اس عالم مجاہد کو جلد از جلد رہائی نصیب فرما، آل سعود کو نابود فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، جناب زینب کے روضے کی حفاظت فرما، شیعان حیدر کرار پاکستان میں بار الہ انہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ہمیں بہترین اور عادل حکمران نصیب فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی ایران کی حفاظت فرما۔ بار الہا لبنان میں حزب اللہ لبنان کی حفاظت فرما، علماء حقہ مراجع کرام بالخصوص رہبر معظم کا سایہ اس ملت پر مستدام فرما، بار الہا دشمنان اسلام بالخصوص امریکہ اور اسرائیل کو نابود فرما، داعش کو نابود فرما، بار الہا قلب اثر امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعظیم فرما، اور ہمیں ان کے اصحاب و انصار و ایمان و شہدا میں سے فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا